الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک انفرادی اور ذاتی سطح پر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, جو آپ کے پرسنل کنٹیکٹ سے مختلف دعوتوں میں لوگوں کو بلا لیتے تھے, آپ اس میں بات چل جاتی تھی. لیکن تین سال کے بعد یہ حکم ہوا فاصدع بما تؤمر, آپ صدائے عام دیں اور بات کو کھل کر کہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہیں, اور اس دعوت کو دعوت عام بنا دیں. اصل جو مقصد ہے میرا بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت عام دینے کا جو آپ کو حکم ملا اس پر عمل کرنے کے لیے کن ذرائع کو اختیار کیا اور اس سے ہمارے لیے کیا جواز نکلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر تشریف لے گئے, کوئی صفا اس لیے آپ نے چنا کہ میری آواز زیادہ لوگوں تک پہنچے, اس لیے پہاڑ پر چڑھے, ورنہ گھر سے بھی کہتے تھے. اللہ نے کوئی پہاڑ کا نام تو نہیں لیا تھا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دعوت دو, صرف دعوت کا حکم دیا ہے. اس کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذریعہ چنا ہے کہ جس میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے. ایک تو جواب یہ نکلا کہ دعوت دین کے لیے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جس میں وقت کم صرف ہو اور بات زیادہ لوگوں تک پہنچے. دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اذان نہیں دی, اقامت نہیں کہی, قرآن کی تلاوت نہیں کی, نعرہ تکبیر نہیں مارا. آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ واقف تھے. جب سائرن بجاتے ہوئے یہاں سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں گزرتی ہیں چاہے وہ ریہرسل کر رہے ہوں لیکن ہمیں پتا چل جاتا ہے کہیں آگ لگی ہے, کوئی ایمبولینس گزرتی ہے خالی ہو لیکن سائرن بج جاتا ہم کہتے ہیں اس کے اندر مریض ہو, ایمرجنسی ہے کوئی. بلڈنگوں میں فائر سائرن کیوں انہوں نے لگائے ہوئے, وہ الارم اسی لیے بجتا ہے, بجتا تو پتا چلتا آگ لگ گئی ہے نکلو یہاں. عربوں میں اس وقت اس ایمرجنسی کے اظہار کے لیے ایک انوکھا طریقہ تھا. ان میں سے کوئی آدمی اگر مسافر تھا تو اپنے اونٹ کے ناک کو چیر دیتا تھا, اس اذیت سے اونٹ زیادہ تیز بھاگتا تھا, کجاوا الٹ دیتا تھا اور اپنے کپڑے اتار دیتا تھا, ننگا ہو کر ایک آواز لگاتا تھا واہ صبح ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح تم نہیں دیکھ سکو, انتہائی ایمرجنسی, پتا نہیں کون دیکھے گا اس صبح کو, واہ صبح ہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمرجنسی ٹون کو استعمال کیا ہے، لیکن اس میں جو غیر شرعی غیر اخلاقی حصہ تھا وہ آپ نے ڈراپ کر دیا، جو مناسب تھا جو پازیٹو تھا وہ آپ نے اختیار کر لیا، آپ نے کپڑے نہیں اتارے اس لیے کہ وہ غیر اخلاقی حرکت، لیکن اذان نہیں دی، آواز وہی وا صباحا، آواز وہ دیا جس سے عرب کا ذہن جو ہے وہ واقف تھا، ان کے لیے ایک فیملیئر الارم تھا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ دین کی دعوت میں اگر کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں کچھ چیزیں نامناسب ہیں کچھ مناسب ہیں، تو نامناسب کو چھوڑ کر مناسب کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب اس وا سبا ہاتھ سارے لوگ دوڑے، آپ نے بات کی، جب اکٹھے ہو گئے پھر آپ نے ان سے بات کی جو کرنی تھی، اس کے بعد ہر زمانے میں مسلمان اسلحے کے لحاظ سے اور جنگی ٹیکنیک کے لحاظ سے اپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں۔ جب تک بری جنگوں سے سامنا رہا، والی عادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً، گھوڑے پالتے رہے، والخیل المسومہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھنے، چھاونیاں کی چھاونیاں، لیکن جب پالا بحری جنگوں سے پڑا ہے تو سب سے بہترین جنگی بیڑا مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے۔ پہلے امیر البحر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے، ہم نے الجزائر اور تیونس کے وہ سمندر سے اس طرف کے جو علاقے لیے ہیں یورپ کے اندر، تو ہم بحری جنگیں لڑے، مالٹا کا محاصرہ کر کے ہم نے مجبور کیا انہیں ہتھیار ڈالنے کے، اسی طرح ترکی بھی ہم گئے ہیں تو سمندر کی طرف سے گئے، تو بحری بیڑا جنگی ٹیکنیک اور اپنے آپ کو ہر معاملے میں اپ ٹو ڈیٹ رکھنا۔ آج بھی آپ دیکھیں اگر دنیا کے پاس ایٹم بم ہے تو آپ نے بھی حاصل کر لیا یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سوئے ہوئے نہیں، انہیں جو ضرورت تھی میزائل کی انہوں نے ضرورت محسوس کی تو انہوں نے بنا دی۔ حکم ہمیں یہی دیا گیا ہے، یہ تو ہو گیا جنگی محاذ پر۔ نظریاتی محاذ پر جب اسلام پھیلا تو جہاں جہاں گیا وہاں مختلف مذاہب تھے، مختلف نظام ہائے زندگی تھی، مختلف عقائد تھے، مختلف ریچولس تھیں ان لوگوں کی۔ اسلام کو انہیں فیس کرنا، اگر آدمی یہاں سے پاکستان سے دبئی آیا جہاں وہ پیسہ کما رہا ہے ساتھ ہی یہاں کی بیماریاں بھی لگوا رہا ہے یا نہیں لگوا رہا، بیماریاں بھی ساری لگ جاتی ہیں۔ اسلام جہاں گیا، ہندوستان میں آیا تو بگڑ نہیں گیا، وہ ساری جو توہمات ہندوؤں کے اندر تھیں ہمارے اندر نہیں آ گئی، صرف چونکہ ہم ان سے یوز ٹو ہو گئے ہیں، بہت زیادہ عادی ہو گئے، لہذا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جو باہر سے کھڑا ہو کر ہمارے اسلام کو دیکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اسلام کو وہ چہرہ نہیں، نام ہم نے اس کا اسلامی رکھا ہو۔ وہ جسے اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوج، تمدن کیا کلچر، تمہارا رہن سہن، تمہارے شادی بیاہ کی رسمیں، تو جب اسلام یونان میں گیا تو اس وقت یونانی فلسفے کا دنیا پر توسی بول رہا تھا، عقلمند ترین قوم یونانی گنے جاتے تھے، ان کے اندر فلاسفہ ہیں. اس وقت اسلام کو بدو تو جو ہے ان کا جو معاملہ تھا وہ فلسفے والا نہیں. اس وقت اسلام نے پھر امام غزالی پیدا کیا. علم الکلام قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، وہ وقت کی ضرورت تھی. یونانی فلسفے کا مقابلہ کرنے کے لیے علم الکلام کو نصاب تعلیم بنایا گیا، اور آج بھی 8 سال لگ جاتے ہیں ہمارے یہاں مدارس میں وہی پڑھانے کے لیے، حالانکہ آج کے علم الکلام بدلی ہو گیا. یونانی فلسفہ تو سائنس کے آنے کے بعد موت، اپنی موت مر چکا ہے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے ہم نے جو پہلوان چنا تھا اس کو ابھی تک ہم مالش کر رہے ہیں، جبکہ آج کا چیلنج تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے لیے ہمیں اس کے مقابلے کا پہلوان بنانا ہے. تو علم الکلام یعنی نظریاتی سطح پہ بھی مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے. جب لوگوں نے احادیث کو مس یوز کرنا شروع کیا اور موضوع احادیث گڑنی شروع کی تو اللہ نے محدثین پیدا کی، جنہوں نے ایک ایک آدمی کے کریکٹر کو جانچ کر علم الرجال کا ایک ایسا خزانہ ہمارے یہاں بھر دیا کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں. لگ بھگ 50,000 انسانوں کی زندگی کے شب و روز ہمارے پاس محفوظ ہیں، وہ کھاتے کیا تھے، وہ تجارت کیسے کرتے تھے، رشتے ناتے کیا تھے ان کے اندر، ان کے عادات کیسے. پھر صلح حدیبیہ ہوئی، بظاہر مسلمانوں نے میں وہ صلح جو ہے وہ انتہائی دب کر کی ہے کہ جو ظاہری شرطیں ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ اگر کافر کوئی مکے سے مدینے مسلمان ہو کر چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتاد ہو کر مکے آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. دبی ہوئی شرط ہے کہ نہیں؟ اور بھی بہت ساری شرائط جن پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا محدث، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہے، ہاں ہوتی ہیں. وہ بے قرار ہو گیا کہ ہم یہ صلح دب کر کیوں کر رہے ہیں. حضور نے لکھوایا ہاذا ما یقضی بین محمد بن رسول اللہ، انہوں نے کہا نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ دیکھیں محمد بن عبداللہ ہم اس سے واقف ہیں، یہ محمد رسول اللہ سے ہم واقف ہیں. ولو علمناک رسولا ما حاربناک، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو آپ سے لڑتے کیوں؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور اہل مکہ کے درمیان ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کے درمیان. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ کاٹ دو، ان کا نہیں کاٹتا. آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. کس کو؟ رسول اللہ کو، اور لکھوایا محمد بن عبداللہ. یہ ریٹریٹ ہونے والی بات ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگرچہ تم نہ مانو لیکن میں اللہ کا رسول ہوں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا علی ایک دن آئے گا لا تسامو الیہا وسوف تفعل، تمہیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا، تو کرے گا. پھر ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان معاہدہ جب ہونے لگا تو یہ لکھوا رہے تھے ہذا ما یقضی بین امیر المومنین، ان کا کاٹ دے امیر المومنین، علی بن ابی طالب لکھیں بس، امیر المومنین آپ کو مان لیں تو جنگ کس لیے؟ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے سچ کہا، اور پھر وہی لکھوایا گیا کہ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی وقتی طور پہ معاہدے کے لیے وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ صلح حدیبیہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی. صحابہ سمجھ رہے تھے یہ شکست ہے، دب کر معاہدہ کیا. آیت نازل ہو گئی تو بھی صحابہ نے یہ کہا کہ حضور یہ صلح حدیبیہ فتح مبین ہے. آپ نے فرمایا ہاں. کیوں فتح مبین؟ اس لیے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں قرآن کو اور اسلام کی دعوت کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے, یہ ایکسس حاصل ہو گئی ہے کہ وہ ہر کافر کو اپروچ کر سکتے ہیں. تبلیغ کی ہم اجازت مل گئی, یہ ہے فتح مبین, دروازے کھل گئے. اب آپ آرام سے اپنی بات کر سکتے ہیں, آپ کو روکے گا کوئی نہیں. تو گویا کفر کے ذہنوں تک ایکسس ایک فتح مبین ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے داخل ہو رہے ہیں مکے کے اندر؟ فاتحانہ شان سے. مکہ صلح حدیبیہ نے فتح کیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں. کس کے نتیجے میں؟ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ رائٹ ٹو اپروچ. ایک حق حاصل ہو گیا مسلمانوں کو دعوت دینے کا, ہر کافر کو, ہر جگہ. آج کفر کے دروازے کھلے پڑے ہیں. آپ انٹرنیٹ میں گھس جائیے, بیک وقت دنیا کے تمام ملکوں میں آپ کی بات کو سنا جا رہا. یہ بالکل میچ کی طرح کا معاملہ ہے. دو آدمیوں کے درمیان چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور سینکڑوں آدمی جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کمنٹس دیتے ہیں. انہوں نے سے کوئی ہارتا تو وہ ہنستے ہیں. ایسے ایسے سوال آتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ جن کا سامنا ایک عالم ہی کر سکتا ہے. اب اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جس طرح باقاعدہ ادارے بنا کر علم الکلام پڑھایا گیا اور آج تک بھی پڑھایا جاتا ہے, قرآن اور حدیث آخری سال میں جا کے ہوتا ہے. پہلے 8 سال اسی میں لگتے ہیں. اسی طرح کا ادارہ بنا کر اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. دروازے وہ نہیں کھولتے, ذہن ان کے کھلے ہوئے. آپ ان کے ہر گھر کے ڈرائنگ روم میں, ہر آفس میں جا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. آپ اس طرح یلغار کریں کہ وہ گھبرا جائیں. ان کے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے ان کے پادری جو ہیں وہ آپ کو بالکل ہاٹ لائن پہ ملیں گے. شفٹیں لگتی ہیں پادریوں کی. پوپ پال سے آپ انٹرنیٹ پہ بات کر سکتے ہیں, اس تک ایکسس. لیکن آپ یہاں سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو خط لکھیں آپ کراچی, 2 مہینے کے بعد جنگ اخبار میں آئے گا. کتاب و سنت کی روشنی ہے. اتنی دیر میں جب بندہ مر جائے, ہم کہاں بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں ایک ادارہ ہونا چاہیے, علماء کی شفٹیں لگنی چاہیے. 2-2، 4-4 شفٹوں میں بیٹھے, رات کو موجود ہوں, اویلیبل ہوں انٹرنیٹ سے. اس لیے کہ پاکستان میں جب رات کے 8 بجے تو امریکہ کے اندر صبح کے 8 بجے. یہاں رات کے 12 بجتے, وہاں دن کے 12 ہوتے. لہذا جہاں جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں انہیں پتا کہ رات کو لوڈ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ زیادہ تر یورپ میں استعمال ہوتا ہے اور یورپ میں اس وقت دن ہوتا ہے. لہذا اگر رات کو آپ کو 150 آدمی ملتا ہے چیٹ کرتا ہوا دن کو, اس لیے کہ یہاں کا دن وہاں کی رات ہے. اب وہ سوئے ہوئے رات کے 12 بجے ان کے یہاں. رات کو آپ کو 600 ملے گا. علماء بیٹھیں, دعوت پیش کریں, ایک ادارہ بنایا جائے جہاں پر یہ سکھایا جائے سارا کچھ. جو ہمارے بچے جانتے ہیں, یہ جانتے ہیں, وہ نہیں جانتے. اور جو وہ جانتے ہیں وہ اس طرف نہیں آتے. ان بچوں کو لیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے. جو ایک خاص قسم کے سوالات آتے ہیں, ایک یہودی لڑکی لیبارٹری سے انٹرنیٹ پہ پوچھ رہی ہے اسلام کے بارے میں. اب آپ بتائیے, آپ سفر کر کے گھنٹوں کا اور مہینوں کا جاتے ہیں اور وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ رہی ہے کہ ٹیل می اباؤٹ اسلام, اور ہم اسے یہ کہیں کہ فکر مت کرو, دو مہینے کے بعد وہاں کوئی آئے گا تو اسے پوچھ لینا, اور اس کو بھی آپ کی زبان نہیں آتی ہوگی. اللہ کی ایک سنت ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلنا فیہا سبلا فجاجا, اور کہیں فرمایا فجاجا سبلا لعلکم تہتدون. دیکھو ہم نے کتنے اونچے پہاڑ بنائے ہیں لیکن اس میں درہ ہم نے ضرور رکھا ہے تاکہ تمہاری ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اپروچ ہو سکے, تم تجارت کر سکو, آنا جانا ہو. جس نے اتنے بلند پہاڑوں میں ہمالیہ کے اندر اس نے درہ خیبر اگر رکھ دیا ہے اور خنجراب رکھ دیا ہے, بندوں تک پہنچ کے لیے بھی وہ درہ رکھتا ہے اگر ہماری عقل ہو. لعلکم تہتدون, شاید کہ تمہیں کوئی گائیڈنس مل جائے, شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ کہ اس مثال سے مراد کیا ہے. اسلام کی شان و شوکت میں ہمیشہ نئے خون نے اضافہ کیا ہے. اگر ایک پانی کھڑا ہے کے اندر نیا پانی نہیں ملتا, وہ پانی خراب ہو جائے, تعفن پیدا ہو جائے. نیا خون بنتا تو انسان صحت مند رہتا ہے. اسلام کی شان و شوکت میں نئے آنے والے لوگوں نے ہمیشہ اضافہ کیا ہے. پرانے تو اس کے لیے ایک لائبلٹی بن گئے, بوجھ بنے ہوئے ہیں. جب یہ بوجھ بنے تو اٹھا کر ترکوں کو دیا. ترکوں کی تین نسلیں, ترکمان منگول, ترکمان صفوی اور ترکمان سلجوق. کچھ نے اسپین پر حکومت کی, کچھ نے ترکی پر حکومت کی, کچھ ہندوستان میں چلے گئے. بابر وغیرہ وہی ترک. نام شامل ہوا ان کا, لیکن وہ جو پچھڑے لگاتے ہیں نا, ایک سنت یہ بھی ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنڈلیوں پر وہ استرے کے ساتھ چک لگایا کرتے تھے, کیونکہ بلڈ لینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا, بلڈ بینک نہیں ہوتے تھے, تو آپ وہ پچھوے لگوا کر اپنا بلڈ نکالتے تھے تاکہ نیا پیدا. آج کل اس کی بجائے بینک میں دیا جا سکتا ہے تاکہ کسی کام آ جائے, لیکن بہرحال وہ پرانا خون نکالنے کے لیے قدرت ہمیشہ پچھوے لگاتی رہی. ہلاکو کو بھیجا ہے استرا دے کر, اس امت کو اس نے پچھوے لگائے, جس کے نتیجے میں کھوپڑیوں کے مینار بنے تھے. جن کھوپڑیوں میں علم تھا, عمل میں نہیں تھا, وہ کھوپڑیاں اڑا کر مینار بنا دیے. جو کتابیں پڑھی جاتی تھی عمل نہیں ہوتا تھا, اٹھا کر دجلہ میں پھینکوا دی گئیں اور مہینوں دجلہ سیاہی سے بہتا رہا کالا. اس کے بعد ہلاکو کا بیٹا مسلمان ہوا, ہلاکو کا بھائی مسلمان ہوا اور اسلام ترکوں میں چلا گیا. اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ ہے آیا تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اب وہ نئے آنے والے لوگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس لیے کہ ہماری اپروچ ان تک نہیں رہی ہے. اکا دکا ہمارے اندر آتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اکثریت ان مسلمانوں کی ہے کہ جو منجمد ہیں. پیچھے سے بڑا دھاڑتا ہوا دریائے سندھ آتا ہے جناب علی, ہٹ جاؤ رستہ دو, اور جب سمندر میں آ کے گرتا تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ مسلمان جب نیا مسلمان ہوتا ہے تو بڑا دھاڑتا ہوا آتا ہے, بڑی قربانیاں دیتا ہوا آتا ہے, سر پٹکتا ہوا آتا ہے, لیکن جب ہمارے بے حس سمندر میں آتا ہے تو بالکل شانت ہو جاتا ہے, یوٹیلائز ہو جاتا ہے, وہ جذبے سارے ختم ہو جاتے ہیں. جب تک اس طرح کی اپروچ نہ ہو,
کہ اجتماعی طور پر ہلچل پیدا ہو جائے دوسرے معاشروں کے اندر، اور جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کو خط کیوں لکھا تھا کہ کیسر مسلمان ہوگا تو پوری قوم مسلمان ہو جائے گی. طائف کے سرداروں سے جا کر بات کیوں کی تھی؟ یہ مسلمان ہو جائیں گے، سارا معاشرہ اسلام مسلمان ہو جائے گا، اس لیے کہ معاشرہ جو ہے وہ تو باڈی کی طرح ہے اور برین جو ہے وہ لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کس کی طرح بھیجا؟ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، وہ مسلمان ہو جائے گا، ساری قوم مسلمان ہو جائے گا. تو اب ضرورت یہ ہے کہ جن لوگوں کی اپروچ انٹرنیٹ تک ہے ان کی تربیت کی جائے. گفتگو جو ہوتی ہے اس کے پرنٹ آؤٹ میں نے دیکھے ہیں، پاکستان سے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، واہ حیات گفتگو ہوتی. اگر عالم بیٹھا ہوگا انٹرنیٹ پہ تو اسے پتا ہوگا نا کہ پاکستان میں کون سا وائرس چل رہا ہے آج کل. وہ اس کو انٹرنیٹ پہ بھی گائیڈ کر سکتا، بیٹا کیا کرتے ہو، تم کون ہو، کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہم واقف ہی نہیں کہ آج کل بیماری کون سی چل رہی ہے. بیماری کوئی اور پھیلی ہوئی ہو اور ہم لوگوں کو انجیکشن کسی اور بیماری کے دے رہے ہوں، ویکسین کسی اور بیماری کی دے رہے ہوں، ہم تو الجھے ہوئے انہیں پرانے فلسفوں میں، اور ان فلسفوں کا یورپ میں آج کل وجود نہیں ہے. ہم اپنی کتابوں میں پڑھ پڑھ کے ان سے لڑتے رہتے ہیں، عملی طور پر یورپ میں نئے مسائل ہیں، وہ آپ ان میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. انٹرنیٹ پہ جائیے، اس کے لیے باقاعدہ ایک فرد کا کام نہیں. آپ کسی ایک عیسائی سے بات کرنے لگ گئے، آپ نے ایزی موڈ میں آپ نے کہا کہ چلو دو چار جملے اس سے ہو جائیں، آپ دو چار باتیں کریں گے، وہ سیدھا ڈائریکٹ کر دے گا آپ کو اپنے پوپ کے پاس، اور آپ کو جناب علی دم دما کر دبا کر بھاگنا پڑے گا، پھر پیچھے بنڈل آف لافٹر آئے گا کہ لو جی بھاگ گیا جی. لہذا ضرورت اس وقت ایک ادارے کی ہے، وہ کہیں کسی جگہ بن جائے. ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے تو جدید ترین جتنی بھی سہولیات ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان سے اسلام کو فائدہ ہو جائے وہ ہم نہیں کرتے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلام کو بالکل اسی طریقے سے. اپنی جیب میں موبائل ہوگا، مرسیڈیز نیچے ہوگی، راڈو گھڑی بندی ہوئی ہو، کپڑے بہترین کیٹرون کے لگے ہوں، جوتا بہترین ہوگا، ایئر کنڈیشن گاڑی سے اترے ہیں، ایئر کنڈیشن دفتر میں جا رہے ہیں، لیکن اسلام کی جب بات آئے گی تو پھر وہ مقبر صوت پہ نماز بھی نہیں پڑھنی، کعبے میں پڑھ لینی، مسجد نبوی میں پڑھ لینی، یہاں پڑھ لینی ہے. اگر نہیں ہوتی تو کعبہ میں بھی نہیں ہو، کعبہ میں ہو جاتی ہے تو وہاں نہیں ہوتی. کیا سبق دیتے آپ دنیا کو؟ تقوی اس میں. وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے، کام کہاں کرنا ہے. یورپ نے اپنے جگر گوشے آپ کے سامنے رکھ دیے، انٹرنیٹ پہ کون بیٹھا ہے؟ ان کے بہترین دماغ بیٹھے ہیں، ان سے بات کریں. مسلمانوں میں تبلیغ کرنی ہوگی تو تبلیغ بالفضائل ہوگی. ایک نفل پڑھو گے، دو نفل پڑھو گے، چھ نفل پڑھو گے، اتنی ہورے، اتنی جنت، اتنے فلاں، اتنا فلاں، اتنا فلاں، یہ بالفضائل ہے، مسلمان مانتا ہے، لہذا وہ پڑھنا شروع کر دے. لیکن جب آپ غیر مسلم میں دعوت دیں گے تو وہ دعوت بالدلائل ہوگی، بالفضائل نہیں ہوگی. وہاں تو دلیل کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ دلیل کون دے گا؟ یہ علماء کا کام نہیں. لہذا یہ ضرورت ہے کہ جس طرح مختلف تخصص ہوتے ہیں. آج کل اسپیشلائزم کا دور ہے, آپ کو عام ڈاکٹر کے پاس کوئی نہیں جاتا جسے گلے کی تکلیف ہوتی ہے, کوشش کرتا ہے کہ ای این ٹی والوں کے پاس جائیں. آنکھ میں تکلیف ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, دانتوں میں درد ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس. آپ وہ زمانہ گزر گیا کہ ایک ڈاکٹر ڈاکٹر ہی ہوتا. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے, جو قادیانیت پہ کام کر رہے ہیں
visit tusky.org.